بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیامت کی 10 علامتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. قیامت کی علامت میں سے 10 میں سے آگے دجال کا ظہور, آگے اس کے متعلق باتیں مزید آ رہی ہے. وَالدَّابَّتُ, ایک جانور نکلے گا. قرآن میں بھی ہے, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. اس دابا اور جانور کے بارے میں یہ ہیں کہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا, 60 ذراع لمبا اور مختلف قسم کے الوان اس کے بدن کے اندر ہوں گے, اور اس کا ڈیل ڈول اور سائز بھی بڑا عجیب و غریب ہوگا, اور مختلف قسم کے جانوروں کے اعضاء والا ہوگا, اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوگی. اس دابے کا خروج 3 مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ حضرت مہدی کے مبارک زمانے میں, دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں, اور تیسری مرتبہ جب سورج مشرق مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت پر. 3 مرتبہ اس دابہ کا خروج ہوگا. وَطُلُوا الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا, یہ دابہ حرم مقدس سے نکلے گا, صفا پہاڑ فٹے گا اور نکلے گا, اور یہ دابہ جو ہے مومن کے چہرے کے اوپر نشان کرے گا کہ یہ مومن ہے, اور کافر کے چہرے پر نشان کرے گا کہ یہ کافر ہے. اور سورج جانب مغرب سے نکلے گا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں ان کا نزول ہوگا دنیا کے اندر. یہ اس طرح کی حدیث ہیں, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی بلکہ ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا ہے, اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نزول ہوگا. بعض لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور شری نگر کے محلہ یارخان میں ان کی قبر ہے, اور بہت سے لوگ وہاں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. شری نگر میں محلہ یارخان ہے, وہاں پر باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہے کہ کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے, بہت سے لوگ مانتے ہیں وہاں قبر ہے. وَيَاجُوجُ مَاجُوجُ, اور یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی, یہ بڑی طاقتور قوم ہوگی, اور یہ انسان ہے, انسانوں میں سے ہے. اج یا اجو اجیج کے معنی آگ کا بھڑکنا, گرمی کی شدت, اور یہ قوم جو ہے بھڑکنے والی آگ کی طرح جو ہے نکلے گی, اور دنیا کے اندر گویا کے فساد برپا کرے گی. وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ, 3 جگہ پر دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا. انسانوں کو 3 مواقع کے اوپر زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا, ایک جانب مشرق میں, دوسرا جانب مغرب میں, اور تیسرا جزیرۃ العرب کے اندر. گویا دھسائے جانے کے واقعات اس امت کے اندر بھی ہوں گے, اور بالکل اخیر کے اندر ایک آگ نکلے گی, بڑی آگ جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو حقال کر کے محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ کی طرف حقال کر کے لے جائے گی. قیامت کی نشانی میں یمن, حجاز, عدنہ, تین جگہ سے آگ نکلنے کا تذکرہ آتا ہے الگ الگ روایت میں. یہاں یمن ہے, عدن بھی ہے اور حجاز بھی ہے. تو تینوں روایت کے درمیان کے اندر تطبیق اس طریقے سے دینے کی کہ ابتداء یمن سے نکلے گی وہ آگ, اور عدن جو ہے وہ یمن ہی کا ایک شہر ہے, ایک علاقہ ہے, اور وہ آگ بطور غلبے کے ظہور کے طور پر حجاز سے نکلے گی. تو ابتدا یمن سے اور بڑا ظہور بڑا غلبہ اس کا حجاز میں جا کے ہوگا. کہتے ہیں یہاں سے تو آگ تھوڑی 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 تھی, وہاں جا کے بڑی ہو گئی اس طریقے سے. اور عدن تو حجاز مقدس ہی کا علاقہ ہے, اور محشر سے مراد ہے ملک شام, فلسطین. فلسطین کے اندر لے جا کر لوگوں کو آگ اکٹھا کر دے گی. اور بعض حضرات یوں بھی کہتے ہیں کہ محشر یعنی ملک شام فلسطین اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ پوری دنیا کے انسان وہاں جمع ہو سکے, اتنا وسیع کر دیا جائے گا. تو ایک آگ نکلے گی, جو آگ لوگوں کو ہکال کر کے محشر کی طرف لے جا کر کے جمع کر دے گی. اور یہ چیز ہونے والی ہے, یوں سمجھو کہ اس کی شروعات ہو جائے گی قیامت سے پہلے پہلے. آگ کی شروعات ہوگی قیامت سے پہلے, لوگ اس کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ آگ اتنا لمبا زمانہ چلے گی, اتنا لمبا زمانہ چلے گی کہ قیامت کے قائم ہونے تک وہ آگ کا سلسلہ باقی رہے گا. یعنی وہ آگ جلدی نہیں بجھے گی, شروع ہونے کے بعد اس کا زمانہ بڑا لمبا ہو جائے گا. اتنا لمبا زمانہ ہو جائے گا کہ محشر قائم ہو جائے, وہاں تک یہ آگ بڑھتی رہے گی. تو ابتدان اس آگ نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو بھگانے کا کام کیا. امتحان اس آگ نے کیا کام کیا؟ لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرنے کا کام کیا. وفی روایتن, ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک آگ عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی, اور عدن یمن ہی کا ایک حصہ ہے, اور کسی بڑے ملک یا بڑے شہر کا جو سرحدی علاقہ ہوتا ہے اس کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. اور یہ عدن یمن کے سرحدی علاقے کے اندر واقع شہر ہے. تسوق الناس الی المحشر, جو آگ لوگوں کو ہکال کر کے محشر کی طرف لے جائے گی. گویا کہ اول بھی قیامت کی علامت آگ اور آخری بھی آگ. تو تطبیق اس طرح دینے کی کہ جب شروع میں یہ آگ بھڑکے گی تو لوگ اس کی وجہ سے دوڑ بھاگ مچائیں گے, اور لوگ مغرب کے ملکوں کی طرف جان بچانے کے لیے جائیں گے. لیکن یہ آگ جلدی بجھے گی نہیں, بلکہ طول پکڑے گی, اتنا طول پکڑے گی, اتنا طول پکڑے گی کہ وہ قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گی, اور اخیر میں لوگوں کو محشر پہنچا کر کے رہے گی. دوسری ایک بات, ایک چیز ہم لوگ پڑھتے, اولیت اضافی, کہ اولیت بھی اضافی چیز ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک کے اعتبار سے اول کہا جا سکتا ہے. جیسے کہا جائے بھائی یہ طالب علم درسگاہ میں اول نمبر کے ہیں, تو یہ اضافی اولیت ہے. بھائی کس اعتبار سے اول نمبر کے ہیں؟ کہا کھانے پینے کے اعتبار سے اول نمبر کے. اچھا اچھا, یہ طالب علم بھی درسگاہ میں اول نمبر کے ہیں, یعنی نیند نکالنے کے اعتبار سے اول نمبر کے ہیں. یہ طالب علم درسگاہ میں اول نمبر کے ہیں, محنت اور پڑھنے کے اعتبار سے اول نمبر کے ہیں. تو اولیت تو اضافی چیز ہے, الگ الگ حیثیت سے اس کی اولیت بدلتی رہتی ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی اس کو سمجھا جائے, اولیت کو اضافی کے معنی کے اندر لیتے ہوئے. کہ قیامت کی نشانیوں کے اندر ایک آگ ہے جو شروع میں ہوگی، وہ علامت قیامت میں شمار ہوگی، اور جو ہے آگ انتہاً لوگوں کو محشر میں جمع کرنے کا کارنامہ انجام دے گی. پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ قیامت کی علامتیں دو طرح کی ہیں. بعض علامتیں ایسی ہیں کہ اس کے بعد دنیا کا نظام برقرار رہے گا، چالو رہے گا، اور بعض علامتیں ایسی ہیں کہ اس کے آنے کے اوپر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی حج جاری ہوگا، حالانکہ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ تو قیامت کی علامت ہے، پھر بھی حج جاری رہے گا. ہاں، قیامت کی بعض نشانیاں ایسی ہے کہ اس کے بعد دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ اپنی جگہ جاری رہے گا، لیکن بعض علامتیں ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کی ساری چیزیں درہم برہم ہو جائے گی. تو جو آگ قیامت کی اول علامت بن رہی ہے، اس کے بعد دنیا کا نظام درہم برہم نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کا نظام اپنی جگہ کے اوپر چلتا رہے گا. البتہ جو آخری آگ ظہور میں آئے گی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام معطل ہو جائے گا، دنیا کا نظام بالکل گڑبڑی کے اندر واقع ہو جائے گا. ایک اور روایت میں دسویں علامت آگ کے بجائے وریح تلقی الناس فی البحر، ایک آندھی چلے گی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. آندھی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی. اب دیکھو، دونوں میں ہم تطبیق بھی کر سکتے ہیں. اوپر والی آیت کے اندر آخری علامت آگ، اور یہاں آخری علامت آندھی جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی، تو دونوں میں تطبیق کس طرح کرنے کی؟ آگ دار آندھیاں چلے گی، یعنی ایسی آندھیاں چلے گی جس کے اندر آگ ہوگی، ایسی تیز. ایک طرف وہ آندھی بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آندھی ہوا آگ والی کافروں کو سمندر میں ڈال دے گی، اور ایمان والوں کے لیے یہ ڈرانے کی چیز ہوگی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، تم تیاری کے اندر لگ جاؤ. جی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی
عنہ، وہ کتاب میں دیکھ لو، بھی تفصیل ساری چیزیں لکھ دی ہے اس میں، وہ قیامت کی نشانیاں کتاب ہے نا، اس میں یہ سب چیزوں کو بہت تفصیل سے لکھ دیا ہے. جی،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بادروا بالاعمال ستا، الدخان والدجال والدابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وامر العامة وقريش لا احد من الله مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھ چیزوں کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال میں تم جلدی کرو. یہ چھ چیزیں پیش آنے کے بعد نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے چھ چیز پیش آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال جلدی کرو. یا یہ کہ ان چھ چیزوں کے پیش آنے کے بعد نیک اعمال ناقابل اعتبار ہو جائیں گے، ان کی جو اہمیت اور فضیلت اور ثواب ابھی ہے، وہ اہمیت وہ ثواب وہ فضیلت وہ اعتبار بعد میں نہیں رہے گا، اسی لیے ابھی ابھی نیک اعمال زیادہ کر لو. ان چھ چیزوں کے پیش آنے سے پہلے، دھواں، دجال، زمین سے نکلنے والا جانور، سورج کا مغرب سے نکلنا، وامر العامتی، اس کا ایک مطلب یہ ہے تمام لوگوں کو گھیرنے والا فتنہ، تمام لوگوں کو گھیرنے والا فتنہ. دوسرا مطلب ہے قیامت جو تمام لوگوں کو اپنے اندر لے لے گی. وَخُوَيْسَتُ أَحَدِكُمْ وَخُوَيْسَتَ أَحَدِكُمْ، اس کا مطلب ہے خاص تمہاری ذات کو پیش آنے والے فتنے، احدکم تم میں سے کسی کو پیش آنے والے خصوصی فتنے. تو خصوصی فتنے کا مطلب کیا؟ انسان کو اپنی ذات میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے مال کے اندر فتنے پیش آ جاوے اور انسان اس میں ایسا مشغول ہو جاوے کہ نیک اعمال کر نہ سکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ موت، تم مر جاؤ اس سے پہلے نیک اعمال کر لو. تو عمومی فتنے، خصوصی فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. یہ بڑے حادثات ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑے بھیانک چیزیں ہیں، نیک اعمال کا بھی موقع ہے، کر لو. تو جو بھی لوگ کہوے نے کہ بھائی قیامت کب آنے والی ہے، تو کہنے کا بادیرو بالاعمال ستن، وہ چھ نشانی آنے سے پہلے ہے نا، نیک اعمال کرو، کب آنے والی اس کے چکر میں مت پڑو. جی.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس الضحى وايما ما كانت قبل صاحبتها فالاخرى على اثرها قريبا رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نشانیوں میں سے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے اول نشانی جو نکلے گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور جانور کا نکلنا ہے لوگوں کے سامنے چاشت کے وقت پر. یہ جو وقت ہے نا 9-10 بجے کا، جس میں دھوپ پوری زمین پر خوب پھیل جاتی ہے، اس کو دوہن کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھو کہ یہ دو نشانی کو اول نشانی کہا گیا، سورج کا جانب مغرب سے نکلنا اور دابے کا نکلنا، یہ دو چیز پر اطلاق آیا، ان اول الآیات. دو چیز کیسے اول ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک اول ہوگی تو دوسری ثانی ہوگی، اور حدیث میں فرمایا اول. ایک ضابطہ یہ ذہن کے اندر رکھنے کا کہ قیامت کی علامتیں دو عنوان سے سمجھو. ایک عنوان ایسی ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، یہ بتلانے والی علامت. دوسرا یہ ہے کہ قیامت آ ہی گئی، وہ علامت. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو محرم کا مہینہ اب آدھا پونا ہو گیا، ششمہ امتحان قریب ہے. اور دوسرا کیا کہ بھائی جب امتحان کا مہینہ شروع ہوگا، ربیع الاول ربیع الثانی آئی گیا، دیکھو امتحان. تو ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ آ رہی آ رہی ہے، پہلے سے اطلاع دی جائے، اور ایک ہے کہ عین اس کا وقوع ہو گیا، آئی گیا. یہ دو انداز سے قیامت کی علامت ہے. اب دیکھیں کہ بھائی حضور کا دنیا میں تشریف لانا، معجزہ شق القمر کا ہونا، اس کو قیامت کی علامت کہا گیا، لیکن آ رہی ہے قیامت، آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. کل روایت میں آپ نے سنا کہ 1200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد قیامت کی علامتیں شروع ہو جائے گی. تو کیا مطلب؟ آ رہی، آ رہی، آ رہی، آ رہی ہے. اور دوسرا کیا؟ آ گئی. تو اب یہاں اس عنوان سے کہا جائے گا کہ جس دن قیامت آنے والی ہوگی، اس دن سمجھو کہ جانور نکلے گا. قیامت آ رہی ہے آج 2-4 گھنٹے میں، سورج مغرب سے طلوع، بس آ گئی. ابھی جیسے ڈوبے گا سرخوں کا جائے گا، ایک ہی دن میں دونوں چیز ہو جائے گی. تو اس طریقے سے بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. نمبر دو، وحی کے اندر ابہام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے وحی دو چیزوں کی ہوئی، اس میں تعین نہیں کی گئی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا من مغربها وخروج الدابه، ابہام کے پیش نظر. نمبر تین، بعض شرائے حدیث نے واو کو او کے معنی میں لیا اور بعض سند کے اندر او ہی ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اول نشانی ہوگی، یا تو سورج کا مغرب سے نکلنا یا دابا کا نکلنا، ان دونوں میں سے کوئی ایک اول نشانی ہوگی. वाव को औ के माने के अंदर ले लिया। उसके बाद फरमाया व अयुहुमा मा कानत कबल साहिबतिहा फल उखरा अला अथरिहा करीबन। इन दोनों निशानियों में से जौन सी निशानी भी अपनी साथी निशानी से पहले होगी तो दूसरी उसके बाद नजदीक ही में आ जाएगी। क्या मतलब? नंबर एक, इन दोनों निशानियों के दरमियान जो वक्फा होगा, कौन सी दो निशानी? दाब्बा और तुलो शम्स मिन मगरिबिया। इन दोनों निशानियों के दरमियान जो वक्फा है, ये वक्फा बहुत मुख्तसर और बहुत छोटा होगा बनिस्बत कयामत की उन निशानियों के जो पहले हुई और उनके दरमियान बड़ा बड़ा वक्फा था। जैसे कि हजरत मेहदी के सातवें साल, पांचवें साल हजरत ईसा आएंगे, अरे दज्जाल आएगा, फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम आएंगे, कितना वक्फा हो गया। ज़ुहूर मेहदी के पांच साल, सात साल पर ईसा अलैहि सलाम आवे, लंबा वक्फा हो गया। फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम के नुज़ूल के बाद कई सालों के बाद याजूज माजूज आएंगे, कितना लंबा वक्फा हो गया। तो दूसरी निशानियों के ज़ुहूर में आने में लंबा लंबा वक्फा है, लेकिन ये जो दो निशानी इस हदीस शरीफ के अंदर बयान की गई, इन दोनों निशानियों के दरमियान का वक्फा बहुत मामूली होगा। इसीलिए बाज रिवायत से तो यह पता चलता है कि जिस दिन तुलु शम्स मिन मगरिबी आओगा उसी दिन दाब्बा निकलेगा। अब समझो कि सुबह में दाब्बा निकला तो दोपहर में तुलु शम्स होने वाला है, और जो है ये 11-12 बजे के वक्त के ऊपर तुलु शम्स हुआ तो उसके एक दो घंटे के बाद दाब्बा निकलेगा। इस तरीके से यानी बिल्कुल करीबी जमाने के अंदर। दूसरा मतलब समझो, फल उखरा अला असरिहा, उस पहली निशानी के बाद जल्दी से दूसरी जाहिर की जाएगी। यानी जो निशानी पहले हो जावे उसके बाद फौरन जो है दूसरी निशानी जाहिर कर दी जाएगी। यानी कि दोनों निशानियों को एक साथ आगे पीछे जाहिर करके कयामत का दिन कायम कर दिया जाएगा। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तीन निशानियां जाहिर हो जाएगी, खरजना जाहिर हो जाएगी, लोगों के सामने नमूदार हो जाएगी, तो ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कब्लु औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, तो उसके बाद किसी का ईमान लाना या ईमान में नेकी करना फायदा मंद नहीं होगा। यानी अगर उसके बाद कोई आदमी गुनाहों से तोबा करे तो तोबा भी मकबूल नहीं होगी, नेक काम करे तो नेक काम भी उसके मकबूल नहीं होंगे। यानी जिस तरीके से एक आदमी मर रहा हो और आलम नजा शुरू हो जाए, गैबी निजाम नजर आना शुरू हो जाए, उसके बाद ईमान तोबा नेकी कोई चीज मकबूल होती नहीं, तो गोया कि ये निशानियां आलम के लिए नजा का आलम है, जैसे कि नजा इंसान के लिए नजा, तो ये तीन निशानियां पूरे आलम के लिए नजा का आलम समझा जाएगा। उसके बाद फिर कोई नेकी ईमान तोबा कबूल नहीं। कौन सी? तुलु शम्स मिन मगरिबिहा और दज्जाल और दाब्बतुल अर्द। जी असल ये है तुलु शम्स, ये बाद वाली दो तो उसके साथ मिला दी गई है, इसलिए कि वो दाब्बतुल और दज्जाल का तो बहुत लंबा फासला होगा, طلوع الشمس من مغربها سے, چونکہ دجال کے مرنے کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا میں امن والی حکومت قائم کریں گے, پھر یاجوج ماجوج آئیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال, پھر یاجوج ماجوج کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے آخری دنوں میں یاجوج ماجوج کا خاتمہ, پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال, اس کے لمبے زمانے کے بعد طلوع الشمس تو ہوگا. اسی لیے اصل اس روایت میں طلوع الشمس من مغربها ہے, یہ ذہن میں رکھنا, اس موقع کے اوپر توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوگا. جی.
وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تزول تحت العرش فتستأذن ويؤذن لها ويوشك أن تزول ولا تقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت وتطلع من مغربها, فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. قال مستقرها تحت العرش متفق عليه.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سورج جب غروب ہوتا ہے, تم کو معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے غروب ہو کر کے, کہاں جاتا ہے یہ؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور ان کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سورج جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کر کے وہ سجدہ کرتا ہے, یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ غروب ہوا, حالانکہ یہ گیا عرش الہی کے سامنے اور عرش الہی کے نیچے جا کر کے وہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالی کے سامنے, پھر وہ اجازت مانگتا ہے دنیا میں دوبارہ نکلنے کے لیے, فَيُؤْذَنُ لَهَا, اور اس کو دنیا میں طلوع ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ عام شرح کا کیا ہوا ترجمہ ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو دوبارہ نکلنے کی اجازت دی جاتی ہے, اور دوسرا ترجمہ کیا کرتے ہیں, اللہ تعالی کے دربار میں حاضری کی وہ اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو دربار الہی میں حاضری کی اجازت دی جاتی ہے. دربار الہی میں پہنچنے کے لیے استئذان, اجازت مانگی, اس کو اجازت دی گئی, پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس کو حکم ہوا کہ چلو جاؤ دوبارہ دنیا میں طلوع ہو جاؤ. یہ روزانہ کا سورج کا ایک سسٹم ہے, سورج کا ایک نظام ہے. اب یہاں ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ کہف کی آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کیچڑ میں جا کے ڈوب جاتا ہے, حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميه, کیچڑ کے دلدل میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ سورج جو ہے اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے ڈوب کر کے. تو دو چیزیں یاد رکھنا, ایک چیز ہے انسان کی نگاہوں کی انتہا, کہ اس دنیا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نگاہ کی انتہا کہاں تک رکھی ہے. تو کہا انسان دنیا کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے, زمین ختم ہو گئی, سمندر شروع ہو گیا اور سمندر کا پانی کالا کالا کیچڑ جیسا معلوم ہوتا ہے, یا یہ کہ بھرتی نہیں ہے اوٹ ہے اور سمندر کا پانی دور تک چلا گیا ہے اور کیچڑ کیچڑ معلوم ہوتا ہے. وہاں جا کر کے آپ دیکھو گے تو سمندر کے کیچڑ میں یا کالے پانی میں سورج آپ کو ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے. تو سورہ کہف کے اندر جو فی عین حمیہ کہا گیا, اس کا تعلق ہے انسان کی منتہائے نظر سے, کہ انسان اپنی نظر کے اعتبار سے جو چیز دیکھتا ہے اس کی انتہا یہ کہ انسان سورج کو کیچڑ کے دلدل کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے. یہ ہے دوسری بات. سورج کا اللہ کے عرش کے سامنے جانا, اور اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگنا کیفیت ہم کو معلوم نہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے. آج تک سورج کتنا بڑا ہے وہ کوئی نہیں معلوم کر سکا، ٹھوکم ٹھوک بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن واقعتاً سورج کا قطر کتنا بڑا ہے اور کیا ہے کیا نہیں ہے. تو پھر سورج کیسے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے اور کیسے، انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک کر سکے. روایت میں آیا ہمارا ایمان ہے. تیسری بات سمجھو، ہمارے مفسرین کے اندر سے بہت سے حضرات وہ ہیں جن کے اوپر فلسفے کے اثرات رہے، جغرافیہ، بھوگول، کھگوڑ، اس کے اثرات رہے ان کے اوپر، اس فن میں بھی ان کو مہارت تھی، اس لیے وہ اپنی تفسیروں میں ایسی بحثیں لکھتے ہیں. تو والشمس تجری لمستقر لها کی ایک تفسیر وہ لوگ کیا لکھتے ہیں کہ سردی اور گرمی کے موسم کے اعتبار سے سورج کا مستقر، مطلع، غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے. آپ خود تجربہ کر لو، سردیوں میں سورج کے طلوع کی جگہ غروب کی جگہ الگ، گرمیوں میں طلوع کی جگہ غروب کی جگہ الگ، ایک نقطے طلوع ایک نقطے غروب پورا سال نہیں رہتا، پورا سال اس کے نکات غروب اور نکات طلوع بدلتے رہتے ہیں پورے سال. تو بعض حضرات نے مستقر اللہ میں یہ مطلب نکالا کہ اس کے جو غروب کے جو نکات پوائنٹ، سن سیٹ پوائنٹ، سوریاست کی جگہ، وہ جگہ اس کی بدلتی رہتی ہے، اس کے اعتبار سے اس کو تعبیر کیا ہے. اب دوسرا اہم اشکال اس کے اوپر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر 24 گھنٹے کا ایک نظام اگر ہم دیکھیں تو سورج کہیں نہ کہیں طلوع ہوتا ہے. ایک منٹ بھی 24 گھنٹے کی دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ سورج 100% غائب رہتا ہو. اب سمجھو کہ ہمارے ملک کے اندر مغرب کا وقت ہوا اور سورج غروب ہو گیا، تو ہم سے جو آگے والے ممالک ہے، عرب ممالک ہے، وہاں جو ہے سورج 9-10 بجے کے اوپر اور شام کے اثر سے پہلے کے وقت پر ہوگا. تو کناڈا، امریکہ میں چلے جاؤ تبھی صبح صادق ہو رہی ہوگی اور سورج نکلنے کی تیاریاں ہوگی. فیجی، آسٹریلیا کے ممالک میں چلے جاؤ تو وہاں پر رات ہو چکی ہوگی، سورج غروب ہو رہا ہوگا، آئندہ کل والا. 24 گھنٹے دنیا کا نظام دیکھ لو، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سورج غروب ہوتا ہو ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سورج کامل طور پر موجود ہوتا ہے، کامل مکمل ہوتا ہے. اسی لیے رمضان کے اندر روزے کے ساتھ انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ، پاناما کا سفر، ایک روزہ واقعتاً جنتم من النار ہو جاتا ہے. وہ روزے جہنم کی آگ سے ڈال کے دے نا، وہ واقعتاً وہ سفر میں ہوتا ہے. 25-26 گھنٹے سفر کرنے کے بعد بھی سورج غروب نہیں ہوا ہوگا، سورج طلوع ہوگا. یہ مشاہدے اور تجربے کی باتیں کر رہا ہوں. رمضان میں گئے یہاں سے کینیڈا، تو سمجھو کہ صبح 4 بجے دلی سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے کینیڈا کی، اس میں آپ بیٹھو اور وہ جہاز تقریباً 16 گھنٹے اڑتا ہے، ٹورنٹو پہنچے گا فجر کی نماز کا وقت ہے. واپسی کے اندر آؤ تو روزہ رکھ کے تھوڑی دیر میں ادھر ہی ہو جائے. پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو سورج غروب ہوا نظر نہیں آتا. پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے گیا اور جا کر کے سجدہ کیا، یہ کیسے ہوا، ہمیں تو کہیں نظر آتا نہیں ہے. تو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث استاد الاساتذہ، میرے بھی استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ فلکیات کے بڑے ماہر استاد سمجھے جاتے تھے. پہلے ہمارے مدارس میں شمس بازیغہ ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی فن فلکیات کے اوپر، بڑے ماہر تھے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب نے بھی ان سے ہی وہ کتابیں پڑھی اور دیگر اساتذہ کے بھی استاد تھے. تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں ڈابل جلسے میں تشریف لائے ہوئے تھے، رات کو فرنٹیئر میل سے حضرت کی واپسی تھی، تو ہم سورت ریلوے اسٹیشن پہنچانے گئے، تو وہیں اسٹیشن پر کھڑے کھڑے میں نے یہ سوال کیا حضرت کو، تو بہت اچھی مثال سے ریلوے اسٹیشن پر دو منٹ میں سمجھا دیا یہ مسئلہ، کہا دیکھو بیٹا یہ ٹرین چل رہی ہے نا، چل رہی ہے، کہا یہ ٹرین ہر اسٹیشن سے جہاں سے گزرتی وہاں سے اجازت لیتی ہے کہ نہیں لیتی ہے، اجازت لے کے گزرتی ہے، کیسے؟ کہ اگر وہ ہری جھنڈی ہو تو اجازت، لال جھنڈی ہو لال جھنڈی ہو تو عدم اجازت، تو کہا ٹرین چل بھی رہی ہے، اجازت طلب بھی کر رہی ہے، اجازت مل بھی رہی ہے، دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کہا بالکل اسی طریقے سے سورج چل بھی رہا ہے اور وہ اجازت لے بھی رہا ہے، اجازت مل بھی رہی ہے اور وہ اپنے کام میں بھی لگا ہوا ہے، یہ نظام اس کا جو ہے جاری ساری ہے۔ تو یہ ہے سورج کا معاملہ، تو اللہ تعالی کے عرش کے سامنے یہ سورج جا کر کے سجدہ کرتا ہے اور اللہ تعالی سے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، پھر اس کو اجازت ہوتی ہے، اور ان قریب ایسا زمان آئے گا کہ سورج اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرے گا لیکن اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا، اور اجازت مانگے گا دنیا میں دوبارہ جانے کی، تو اس کو جانب مشرق سے طلوع کی اجازت نہیں ملے گی۔ سورج کہے گا روز کے معمول کے مطابق، اللہ مجھے پھر سے طلوع کی اجازت تو کر نہیں، آج جانب مشرق سے طلوع کی اجازت نہیں، بلکہ کیا حکم ملے گا؟ ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے تو آیا وہیں تو واپس چلا جا، یعنی جانب مغرب میں سورج گیا تھا بس وہیں جا تو واپس، کہتے ہیں کہ مغرب سے نکل کر کے وہ وسط سما تک آ کے واپس چلا جائے گا، دنیا کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی۔ سو سورج جانب مغرب سے نکلے گا، اور یہ آیت میں یہی بات فرمائی گئی والشمس تجری لمستقر لها، کہ یہ سورج برابر چلتا رہے گا اپنے مستقر تک، اور مستقر اس کا معنی ہے اللہ کے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے جانا، سجدہ کرنا، اجازت مانگنا، اور یہ سلسلہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، قیامت کے دن اس کو اجازت نہیں ملے گی، مشرق سے نکلنے کی، مغرب ہی سے نکلے گا اور دوبارہ جا کر کے وہ ختم ہو جائے گا۔ جی
سورج مغرب سے نکلے گا،
دیکھیے
گا
ایک دن نہیں آگے رہتے، 3.5 گھنٹے سعودی، 3.5 گھنٹے آگے، انگلینڈ بعض موسم میں 4 گھنٹے آگے، بعض موسم میں 5 گھنٹے آگے، امریکہ والے 9 گھنٹے آگے، کینیڈا امریکہ یہ سب ممالک، دن تو ایک ہی رہتا ہے، گھنٹوں کی فرق ہے لیکن دن ایک ہی رہتا ہے نا، کہ پیر تو پیر، بت تو بت، باربڈوس تو 7-7.5 گھنٹے، باربڈوس پہلے ہیں پھر پناما ہے، دن یعنی دن تو وہی رہے گا نا، گھنٹے بدل جائیں گے، بدھ ہے تو بدھ ہی رہے گا، جمعرات ہے تو جمعرات ہی رہے گا، جمعہ ہے تو جمعہ ہی رہے گی، اور یہ بھی تو امکان ہے کہ قرب قیامت سے پہلے سارے نظام میں درہمی برہمی آئے گی، تو یہ نظام بھی پورا درہم برہم ہو جائے اور ایک ہی نظام کے اوپر پورا عالم آ جائے۔ جی اور یہ بھی ہے کہ بھائی ہر جگہ کے اعتبار سے احکام ہوتے ہیں، احکام ہر جگہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہذا یہاں سے جانے والا آدمی 24 گھنٹے کا بھی روزہ رکھنا پڑے اس کو، اور وہاں سے آنے والا آدمی 3-4 گھنٹے میں بھی افطار کر لے، مقام کے اعتبار سے حکم ہوتا ہے۔ جی
وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال رواه مسلم رحمه الله تعالى.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ الصلات والسلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے جس میں لوگوں کی گمراہی لوگوں کی آزمائش ہوگی. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ. چلو.
وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ لا يخفى عليكم ان اللہ تعالی ليس بعور ان المسیح الدجال اعور عینینا فان عینہ عنبۃ طافیۃ متفق علیہ.
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پوشیدہ نہیں ہے, مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. کیا مطلب اللہ تعالیٰ مخفی نہیں ہے؟ شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے صفات کو تم لوگ جانتے ہو, اللہ کے کمالات کو تم جانتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے صفات, اللہ تعالیٰ کے کمالات, اللہ کے متعلق بہت ساری باتیں جو شریعت میں بتائی گئی قرآن حدیث میں, وہ تم جانتے ہو, اللہ کی ذات سے تم لوگ واقف ہو. اور تم کو جو واقفیت ہے اللہ کے بارے میں, اس میں ایک واقفیت کیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے, کانے نہیں ہے. دیکھو یہاں ایک بات دوسری ذہن میں رکھنا, آپ نے نور الانوار پڑھی ہے تو اس کے اندر ایک گمراہ فرقہ بھی پڑا ہوگا آپ نے, کہ جو لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کا عقیدہ رکھتے ہیں, فرقہ مجسمہ, جو اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کی طرح نعوذ باللہ اعضا مانتے ہیں, ہاتھ پیر آنکھ کان, تو اس کے اوپر وہ لوگ استدلال نہ کرے کہ جب اللہ کے لیے کانے ہونے کی نفی کی گئی تو گویا اللہ تعالیٰ کی ہماری طرح دو آنکھیں ہیں اور سلامت آنکھیں ہیں. یہاں وہ قاعدہ ملا لینے کا جو قرآن میں دوسری جگہ ہے, کیا لیس کمثلہ شیء, یہ قانون ملا کہ تمام آیت اور حدیث کے الفاظ سمجھو تو کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا. ید اللہ فوق ایدیہم, تو اللہ کا ہاتھ کیسا, تو کہا ہم کو نہیں معلوم. لیس کمثلہ شیء, یوم یکشف عن ساق, تو اللہ کی ساق اور پنڈلی کیسی قرآن میں آیا, کہا لیس کمثلہ شیء, کہا اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے, تو کیا اللہ کی دونوں آنکھ سلامت ہے, کہا لیس کمثلہ شیء, سیدھی سیدھی بات. تو فرقے مجسمہ کے استدلال کا رد لیس کمثلہ شیء, کہ اس کو ہم اپنے اوپر قیاس نہ کرے. وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ, جبکہ دجال جو ہوگا وہ کانا ہوگا, دجال جو آئے گا وہ کانا ہوگا. لہذا تمہارے سامنے بالکل فرق آ گیا کہ دجال ظاہر ہو اور وہ کانا ظاہر ہو, تو تم اس کی بات میں گمراہ مت ہو جانا, اس کی بات میں پھنس مت جانا, اس کے چال اور ہیلوں میں پھنس مت جانا. یقین رکھنا کہ یہ خدا نہیں ہے, ہمارے خدا تو جو ہے اندھے نہیں ہیں اور کانے بھی نہیں ہیں, اور یہ تو کانا ہے دجال. یہ فرق بتلایا گیا تاکہ امت گمراہی سے بچ جاوے. اب دجال کی آنکھ کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں, تمام روایتوں کا لب لباب سمجھ لو اور یہ تطبیق ذہن میں رکھو تو انشاءاللہ کوئی روایت پر کوئی اشکال نہیں رہے گا. دجال کی دونوں آنکھیں خراب ہیں, دونوں آنکھیں اس کی خراب ہیں, کوئی بھی آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھ لو. دونوں آنکھیں دجال کی خراب ہے, کوئی بھی آنکھ اس کی صحیح نہیں ہے. بس فرق کیا ہے, ایک طرف کی آنکھ جو ہے نا بالکل سپاٹ ہے, یعنی یہ جو آنکھ کا سوراخ ہے نا اپنا یہ کھڈا, وہ بھی نہیں ہے, بالکل یوں سپاٹ, بالکل صرف بیچ میں چھوٹا سا سوراخ, لیکن اس سے اس کو دکھتا نہیں ہے. تو ایک طرف کی آنکھ کے اندر یہ گڑا اور کھڈا بھی نہیں, बिल्कुल पेशानी और गाल का लेवल यूं सपाट, सिर्फ छोटा सा सुराख और उससे भी उसको नजर आता नहीं है। रही ये इस तरफ वाली आंख, वो कैसी होगी? देखो अंगूर का खोशा लाना है, झुमका, तो तमाम अंगूर क्या है, अपनी तरतीब से जमे हुए होते हैं तमाम अंगूर, बराबर। अब कोई अंगूर अगर लेवल से बाहर निकला हुआ हो तो कैसा लगेगा आपको? तमाम अंगूर गुच्छे में एक तरतीब से हो और एक अंगूर यूं बाहर निकला हुआ हो तो कैसा वो भद्दा दिखता है कि ये बाहर निकला, चलो पहले तोड़ के इसी को खा जाओ। तो इस तरफ की जो आंख है ना, तो आंख यूं बाहर निकली हुई होगी, बाहर निकली हुई, जैसे कि एक अंगूर पूरे खोशे में से बाहर निकला हुआ होता है, इस तरह दज्जाल की इस तरफ वाली आंख यूं बाहर निकली हुई होगी। जैसे कहते हैं ना कि ये बड़े बड़े दीदे इसके बाहर निकले हुए हैं, इस तरीके का वो ये बाहर की तरफ ये आंख का दीदा होगा। तो गया कि ये आंख लेवल के बाहर होगी, इसलिए वो बहुत भद्दा दिखेगा। तो खुलासा क्या निकला कि दज्जाल की दोनों आंखें खराब है, एक आंख की जगह बिल्कुल सपाट लेवल और निशान भी नहीं आंख के, और उसमें बारीक सुराख जिससे कुछ दिखता विकता नहीं है, और दूसरी तरफ वाली आंख कैसी होगी कि वो दीदा बाहर निकला हुआ होगा, जैसे कि अंगूर उसके खोशे से बाहर निकला हुआ हो, इस तरह की उसकी आंखें हैं। और इसी को लोग आजकल ये कैमरे से ताबीर करते हैं कि जो कैमरे लगते हैं ना, क्या ये दज्जाल की आंख का तर्जुमान है? कअन्न ऐनहु इनबतुन ताफिया, जैसे कि वो अंगूर के जो बाहर उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ हो, उसकी तरीक उसकी उस जैसी उसकी आंख है। कअन्न ऐनहु दज्जाल की आंख गोया के अंगूर का दाना जो बाहर उभर के निकला हुआ है उसकी तरह है। ताफिया या के साथ भी है, हमजा के साथ भी है। या के साथ पढ़ेंगे तो ये बाहर निकला हुआ, और हमजा के साथ पढ़े तो उस सूरत में बगैर रोशनी का, यानी उस आंख के अंदर भी रोशनी उसकी धुंधली है, इसीलिए उसको कहते हैं काना दज्जाल, एक ही आंख के एतबार से, वरना दोनों आंख से वो गया गुजरा हुआ है दज्जाल। चलो
وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا قد انذر امته الاعور كذاب الا ان الاعور فان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كفر متفق عليه
حضرت انس رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا तमाम नबियों ने अपनी उम्मत को काने झूठे से डराया है। नफी और इस्तिस्ना हसर के माने में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को काने और बड़े झूठे दज्जाल से डराया है। सुनो, दज्जाल काना है और तुम्हारे रब काने नहीं है, और दज्जाल की दोनों आंख के बीच में काफ फा रा लिखा हुआ होगा, अलग अलग हुरूफ की शक्ल में। अब ये जो फरमाया गया कि अल्लाह ताला आवर नहीं है, उसका एक मतलब बाद शुरा ने लिखा है, अल्लाह की जात में और उसके सिफात में कोई ऐब नहीं है। जात में भी कोई ऐब नहीं और सिफात में भी कोई ऐब नहीं, जबकि दज्जाल की तो जात में भी ऐब कि वो काना कहो के अंधा कहो, और जो है उसकी सिफात में भी ऐब खामियां। और बाद हजरात ने यूं ताबीर की कि वह इन रब्बकुम लैस बी आवर, ये इंसानों की अक्ल के एतबार से हदीस में कहा गया, इसलिए कि इंसान जो बात समझता है उस एतबार से अंबिया अलैहिस्सलाम समझाते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज मक्का से शुरू होके कहां तक हुई? शुरुआत मक्का से, और इंतिहा कहां? अर्श तक हुई ने। लेकिन कुरान में कितना ही है, अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कुरान में मस्जिद अक्सा तक ही क्यों आया? कभी गौर किया इस नुक्ते पर? का इंसान की अकल में जितना रास्ता समझ में आ सकता था वो अल्लाह ने बयान फरमाया, और जितना रास्ता अकल में आ नहीं सकता था वो कुरान में बयान नहीं हुआ। और इंसान को कितना रास्ता समझ में आता है जितना दिखता है, तो कहा इनको मक्का से मस्जिद अक्सा नजर आता है ये रास्ता, इसलिए अल्लाह ने बयान किया। और मस्जिद अक्सा से अर्श तक का रास्ता इंसानों की अकल में नजर में आता नहीं है, इसलिए उसको कुरान में बयान नहीं फरमाया। तो कुरान और हदीस के अंदर बास चीजें बयान की जाती है तनज्जुलन अला कदरी उकूलिन नास। इसको क्या कहते हैं? तनज्जुलन अला कदरी उकूलिन नास, लोगों की अकल के एतबार से अल्लाह और नबी की बातें बयान होती है। इसीलिए कि देखो हुजूर के जमाने के अंदर हुजूर हवाई जहाज की बात करते तो लोग गांडे हो जाते कि नहीं होते? इसीलिए कुरान में कहीं सराहतन हवाई जहाज का तस्किरा हुआ नहीं, इशारतन है, वाकेतन मौजूद है कुरान के अंदर इशारतन हवाई जहाज के तस्किरे। वला तायर यतीरु बिजना हई इल्ला उममुन अमसालुकुम, कितनी आयतें इस तरह की है कि इशारतन उससे निकलता है। तो अंबिया और कलाम इलाही के अंदर तनज्जुलन बिकद्री उकूलिन नास ये भी उसके कुबेल से है कि लोगों को अगर समझाना हो तो यूं कहना पड़ेगा कि दज्जाल काणा और अल्लाह काणे नहीं है, तो लोगों को फट से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हुजूर ने इस तरीके से बात बयान फरमाई। जी देखो भाई, ये काफ फारा जो लिखा होगा ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी नेमत है ताकि लोग आसानी से उसको पहचान लेवे। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह की तरफ से कि कुदरती या काफ फारा उसको लिखा हुआ होगा। और ये दाइमी शर की भी अलामत है कि दज्जाल के अंदर शर कैसा है? दाइमी, कि उसकी हर चीज मॉडल से पहचानी जाती है कि मॉडल देख लेने का कैसा है। तो इसके मॉडल पर ही लिखा हुआ है सामने काफारा, तो समझ जाने का कि उसकी हकीकत भी क्या है, काफारा, कि वो दाइमी तौर पर वो कुफर में शरारत में फितने में पड़ा हुआ। जी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु अन्हुम से मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारे सामने बयान करूं दज्जाल के मुतालिक बातें? अला मुखातब को मुतनब्बेह करने के वास्ते, और हमारी गुजराती अरबियत से मुतासिर है ना, इसलिए अपने यहां भी कहते अला हबड़नी, ये वहीं से आया हुआ है। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुमको दज्जाल के मुतालिक बात बयान करूं, और वो बात बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बतलाया। ये रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत कि किसी नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के मुतालिक वो बात नहीं बतलाई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बतलाई। ये शफकत है। दूसरी वजह क्या? हुजूर को मालूम था कि पिछले नबियों की उम्मतों में दज्जाल का फितना होने वाला नहीं है, ये मेरी उम्मत में आने वाला है, इसलिए उम्मत को अच्छी तरह बतला दो कि भाई ये फितना आने वाला है, तुम लोग जरा संभल के रहना। इन्नहु आवर, वो काणा होगा, और उसके साथ जन्नत और जहन्नम के मानिंद कोई चीज होगी, भी मिसल, जन्नत और जहन्नम के मिसल कोई चीज होगी।